الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنازے سے متعلق مسائل کا ذکر تھا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ وخرج بہم الی المصلی فصف بہم وکبر علیہ اربعا، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے نجاشی کی وفات کی خبر جس دن ان کی وفات ہوئی ہمیں دی، اور خود آپ لوگوں کو لے کر کے نکلے بقیع میں جہاں جنازہ پڑھنے کی خاص جگہ تھی. فصف بہم، ان کی صفیں بنائی اور چار تکبیر کے ساتھ آپ نے جنازہ غائبانہ نماز پڑھائی. یہ ہے اصل جنازہ غائبانہ کی. نجاشی جس کی ایک تاریخ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا جب مکے میں شروع اسلام میں بہت کچھ ستایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حبشہ میں ایک نیک، وہ عیسائی تھا لیکن اپنے دین پر عامل تھا، ایک نیک بادشاہ ہے. مجھے توقع ہے کہ وہاں اگر کوئی پہنچے تو وہ اس کا اکرام کرے گا، اس وجہ سے آپ لوگ وہاں ہجرت کر جائیں. بہت سے صحابہ کرام اپنے اہل و عیال کو لے کر کے وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کو حضرت ابو سفیان نے اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے جا کر کے وہاں نجاشی کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور بھڑکایا، اور کہا کچھ لوگ ہم لوگوں کے دین سے سر پھیر کر آپ کے ملک میں آ کر کے بس گئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں انہیں دے دیں، آپ کی پناہ میں ہیں، آپ ہمیں انہیں واپس دے دیں، ہم ان کو اپنے ملک میں لے جائیں گے. نجاشی کے نے کہا کہ انصاف کی بات نہیں ہے، ہم ان کو اپنے پاس بلا کر کے ان کی حقیقت معلوم کریں. چنانچہ انہوں نے سب کچھ معلومات لی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں عقیدہ پوچھا اور کہا کہ تمہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی ہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. تو حضرت اس وقت ہرقل کے پاس جو قصہ تھا وہ دوسرے صحابی تھے، اس وقت یہاں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پیارے رسول نے ظلم کرنے سے منع کیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ہر اس نیک کام کا حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. کہا اچھا، تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے اور رسول تھے، ان کی ماں سچی عورت تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کیا، یہی ان کی حقیقت، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے آسمان پر. تو انہوں نے کہا اس وقت، کہا ہمیں جو خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملی ہے اور جو تم لوگ فرماتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکا اٹھا کر کے زمین سے کہا، اس سے ایک ادنا درجہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہے، یعنی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے اور بشر ہیں. اس وقت قرآن کی شہادت یہ تھی کہ یہ لوگ، عیسائی لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ کے تین حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرا حصہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، تیسرا حصہ حضرت سے اللہ رب کی ذات خود ہے. گویا اللہ تعالیٰ کو تین حصوں میں بانٹ کر کے وہ اب بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں، تینوں میں کوئی فرق بھی نہیں لیکن تین تین ہیں. یہ فلسفہ خود ان کے علماء بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن ایک چیز ہے تقلیدی طور پر جو ان کو عقیدہ دیا گیا ہے اور ان کا دین خود ان کے پوپ اور پادریوں کے تابع ہوا کرتا جیسا کہتے ہیں اسی کو دین سمجھتے ہیں. نجاشی نے اس زمانے میں چونکہ صحیح کتابوں کا علم اس کو تھا اس نے کہا کہ تنکا اٹھا کر کے زمین سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ انہوں نے حضرت جعفر نے فرمایا اس سے سر منہ بھی نہ ایک بال برابر آگے ہیں نہ پیچھے ہیں, یہ ہے ان کا درجہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنے ملک واپس چلے جاؤ, ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. جب یہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے میرے پاس پناہ لے لیے ہیں تو میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھر بار چھوڑ کر کے انہوں نے صلح حدیبیہ تک وہاں پڑے رہے, 6-7 سال تک وہاں پڑے رہے. جب ان کو خبر لگی کہ صلح ہو گئی ہے حدیبیہ کی اور اس وقت کافر اور کفار اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, اور دن بدن مکے میں سے لوگ ہجرت کر کے مدینے جانے لگے, ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے, تو کچھ لوگ جس میں حضرت جعفر علیہ السلام تھے اور ان کے گھر والے تھے ان کو لے کر کے وہ واپس آئے اور پیار فجر کے وقت مدینے میں داخل ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت پیارے رسول کو کہ قرآن سنی اور وہ آپ نماز میں تھے. نماز کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی خوشی میں اٹھ کر کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا, آپ کو چوما چاٹا, آپ نے ان کو معانقہ کیا, مسافہ کیا, اور پھر اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ مجھے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خوشی کیسی ہے, فتح خیبر سے میں خوشی حاصل کروں یا حضرت جعفر علیہ السلام کے پہنچنے سے, کون سی خوشی میرے لیے بڑی ہے میں نہیں کہہ پاتا ہوں. گویا حضرت جعفر علیہ السلام کی واپسی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. یہ نجاشی تھے, اسی وجہ سے پھر اس نجاشی نے اپنے لوگوں کو بلایا, اپنے وزراء کو اور دوسرے علماء کو, ان سب کے سامنے اپنی رائے رکھی کہ یہ دین حق ہے اس کو قبول کر لیا جائے, لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا. بہرحال اس نے بھی اس وقت دین کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے اپنے دین کو ظاہر نہیں کیا, لیکن وہ مسلمان تھا, حقیقت میں مسلمان ہو گیا تھا اللہ کا بندہ, اور اسی دین ایمان پر مرا جو حضرت جعفر علیہ السلام سے جس طرح پیارے رسول کی رسالت کے بارے میں سنا اور جو توحید انہوں نے بیان کی اس پر ایمان لا کر کے ان کا انتقال ہوا. جس دن ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دی کہ نجاشی کا آج انتقال ہو گیا ہے. پیارے رسول نے نہیں کہ دوسری روایت میں آنا ہے, آپ نے ان کے موت کی جس طرح خبر دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے خبر دینے کی بنا پر آپ نے کہا کہ آج کے دن نیک بندہ مر چکا ہے, الیوم مات العبد الصالح ملک الحبشہ, حبشہ کے بادشاہ نیک بندے آج ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور نکلو نماز جنازہ پڑھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک حاضر جنازے کو سامنے رکھ کر کے گویا نماز جنازہ پڑھی جاتی, اسی طرح پورے طور پر آپ نے تکبیر, کئی تکبیر تحریمہ, پھر اس کے بعد دوسری تکبیر, اس کے بعد تیسری تکبیر, پھر چوتھی تکبیر, چار تکبیروں کے ساتھ ان کے اوپر جنازے غائبانہ کی نماز پڑھی. یہاں سے یہی جنازے غائبانہ کی سنت لے کر کے علماء میں تھوڑا سا اختلاف اس باب میں ہے, کیا ہر شخص کے لیے کہیں بھی مکے میں اس کا انتقال ہوا کوئی اچھا آدمی نیک آدمی ہے اس کی خبر یہاں جنازے کی نماز یہاں پڑھی گئی, دفن مکے میں ہوئے مدینے میں ہوئے, ان کی خبر ان کی وفات کی خبر مکے پاکستان پہنچے انڈیا پہنچے, تو کیا وہاں کے لوگوں کو حق ہے کہ جنازے غائبانہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ پیارے رسول نے چونکہ سبب نہیں بیان کیا کہ ان کے اوپر کس وجہ سے ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا اس وجہ سے کہ وہاں حبشہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا کسی نے ان کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں, یا یہ کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی مغفرت کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے بہت سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ کہیں بھی خبر لگے بڑے آدمی کے انتقال کی یا کسی کے انتقال کی تو کہیں بھی دور غائبانہ جنازہ ان کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. بعض علماء نے اس واقعے کے پورے قصے پر تطبیق دیتے ہوئے حکم کو نکالا ہے اس معنی میں مسئلے کو کہ اگر کوئی بندہ مسلمان کہیں ایسی جگہ انتقال کیا اس نے جہاں کفار رہتے ہیں وہاں جنازے کی نماز اس پر نہ پڑھی گئی ہو تو پھر مسلمانوں کو حق ہے کہیں بھی جنازے غائبانہ نہ پڑھیں، لیکن جہاں جنازے حاضرانہ پڑھ کر کے ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر جنازے غائبانہ نہ پڑھی جائے، یہ کہا کرتے ہیں. مثلا خدا نہ خواستہ جہاز سے آدمی سفر کر رہا تھا، ہوائی جہاز سے، جہاز جل گیا، لاش کا بھی پتہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، یقیناً ان کے اوپر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی. تو کہیں بھی کسی کو خبر لگے تو جنازے کی نماز ان پر پڑھی جا سکتی ہے. جہاز ڈوب گیا ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر جنازے کی نماز نہیں پڑھ لی گئی ہے کہیں اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے ان کو دفن کیا گیا ہے تو پھر جنازے غائبانہ جائز ہے. یہ مسئلہ اس حد تک علماء میں اختلاف ہے، لیکن جہاں تک یہ انشاءاللہ میری رائے ہے کہ اگر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ پیارے رسول نے کوئی وجہ نہیں بیان کی کہ ہم نے ان کے جنازے غائبانہ کی نماز کس وجہ سے پڑھی ہے. اس وجہ سے اگر کوئی کہیں بھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ غلط نہیں ہے. جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیارے رسول کے پیچیزاد بھائی حضرت عباس کے لڑکے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو یہ کہتے سنا ہے، ما من رجل مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان آدمی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو کہیں بھی مر جائے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی حاضر ہوں جو شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، یعنی موحد 40 آدمی ان کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوں، ان کے لیے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گے. دعا کیا کریں گے آپ؟ ظاہر بات ہے اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی وعفانو. کیا کہیں گے؟ اللہ مغفر لحیینا ومیتنا. بہت ہی جامع دعا ہے حقیقت میں، چھوٹے بڑے غائب کے لیے، کوئی اگر ان کی والدہ کا انتقال ہوا ان کی بھی نیت کر لے، اللہ مغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا، جو جنازہ حاضر ہے ابھی اس پر، وغائبنا، جو ہمارے غائب لوگ مر چکے ہیں، سب کے لیے دعا ہو سکتی ہے. اللہ مغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کو بخش دے گا. اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی وعفانہ واکرم نزلہ واسلم مدخلہ. آپ دعا ہی کریں گے 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں، موحد لوگ کسی جنازے میں شریک ہو کر کے میت کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اور ان کی دعا اس میت کے حق میں قبول کرے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے حقیقت میں. اس وجہ سے اول تو یہاں شرک کی اہمیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے کہ شرک اس قدر بد کام ہے اور برا کام ہے، بد سے بدتر کام ہے، کہ اس کی بنا پر بہت سی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آدمی سے رک جاتی ہیں، رحمتوں سے اللہ کے محروم ہو جاتا ہے. لیکن اگر موحد لوگ ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا رد نہیں کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں ہزاروں روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بلکہ حج آج کل جس قدر جنس تعداد کے ساتھ ہوتا ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. آخر سب عرفات میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ عرفات کی دعا رد نہیں کی جائے گی. لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ دعائیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں؟ اے حقیقت کیوں آخر؟ کیونکہ یقیناً اگر آپ دیکھیں ہمایوں باللہ الا واکثرهم مشرکون، اللہ پر اکثر لوگ ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن شرک بھی ساتھ کرتے ہیں. اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. قبروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں، قبروں پر نظریں چڑھائی جاتی ہیں، قبروں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں. آخر شرک اور کس چڑیا کا نام ہے اگر یہ شرک نہیں ہے؟ دیکھیے شرک کی شومی اور بدبختی یہ آدمی کو لے ڈوبے گا حقیقت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہاں پیارے رسول نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان میت، یقوم علی جنازته 40 رجلا، 40 آدمی ان کے جنازے کی نماز پڑھیں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، الا شفاہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا. یہ حصر کے ساتھ بیان کیا، عربی میں تاکیدی جملہ ہے، نفی اور استثناء کے ساتھ وہ ایک تاکید بنتی ہے. یہاں اس روایت کو امام مسلم اپنے صحیح مسلم میں انہوں نے روایت کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں. اگر وہ نیک نیتی سے اکٹھا ہو کر کے دعا کر رہا ہے، موحدین کو چاہیے کہ کم سے کم مذنبین کے لیے کتنا بڑا بھی گناہگار ہو، اگر شرک نہیں کیا ہے تو اس کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہو کر کے اس کے لیے سفارش کی دعا کریں، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. ان کا بھی فائدہ ہے، حاضر ہونے والوں کا بھی فائدہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جنازے کے کسی جنازے پر نماز پڑھی تو اس کو ایک قیرات اجر ملے گا، اور دوسرے نے اگر جنازے کی نماز پڑھ کر جا کر کے قبر میں دفن تک ساتھ رہا تو اس کو دو قیرات اجر ملے گا. قیرات کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، پیارے رسول فرماتے ہیں کل قیرات مثل جبل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. سبحان اللہ، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، اس کے برابر ہے. کتنا بڑا اجر ہے سبحان اللہ. یہ پہاڑ جیسا اجر قیامت کے دن آئے گا اور میزان میں لوگوں کے رکھا جائے گا، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے جنازے میں اکٹھے ہوں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ خود اپنے کو شرک سے دور رکھیں، شرک کا شائبہ بھی نہ آنے دیں تاکہ اعمال ہمارے رائے گا نہ ہو، کیونکہ شرک سے نماز روزے بھی سب جاتے رہتے ہیں آدمی کے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو بھی یہی وحی کی جاتی ہے اسی چیز کی، اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی چیز کی وحی کی تھی ہم نے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہر ایک کو کہا گیا تھا اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے ابراہیم، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے. یہ ہے حقیقت شرک کی. اس وجہ سے شرک سے بچ کر کے آدمی تمام کام کرے، دوسرے واجبات میں کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے نہ معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ چلے گا نہیں. ولا تجد لسنة اللہ تبدیلا،
یہ سب بے نمازی کی میت ہے، پھر اس کا کیا کریں؟
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں. بے نمازی کے بارے میں پرانے زمانے سے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے. جو مطلق نماز نہیں پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو شیعہ ایمانی ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت سے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن اور دوسرے نیک کام میں بس آگے رہتے ہیں. صحیح بات ہے، ہم نے دیکھا ہندوستان کے علاقے میں، ظاہر بات ہے بہت کتنا فساد ہندو مسلم میں ہوتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھیں گے لیکن نام آ گیا تو بغدا لے کر کے اور دندراتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہ کو قتل کر دیں، ایسے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ایسا. سبحان اللہ، تو کہنے کا مطلب ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا قول اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور روزہ زکات دینے لگے تو پھر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. گویا نماز پڑھنا یہ ان کے ایمان اور ان کے امن اور ان کے مال اور ان کے جان کے لیے سلامتی کا سبب ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے نماز تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح پر رسول فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے بغیر عذر کے نماز چھوڑ دی فقد کفر، کافر. اس کا مطلب ہر ایک سمجھتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی بھی کسی زبان کا جاننے والا ہو کفر کا معنی سمجھتا ہے. یہ ایسا لفظ ہے اسلام اور کفر، ایمان اور توحید، کی دنیا کے کسی زبان میں بھی بہرحال مسلمانوں نے اس کو استعمال کیا. اس وجہ سے پیارے رسول فرماتے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا فقط کفر، تو وہ کافر ہو گیا. اس وجہ سے بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس پر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں جیسا کفن دفن دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی حرمت نہیں رہ گئی. مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں کے پڑوس میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھی مسلمانوں کی طرح اس کے لیے خاص قسم کی قبر نہیں بنائی، گڑھا کھود کر کے اور اسے میں ڈھکیل کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، ایک بیل یا بکری کو جس طرح دفن کیا جاتا ہے اس طرح. یہ ہے حکم. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام میں بہرحال سستی نہ کریں، اور اپنے بچوں کو خود نماز پڑھیں اور بچوں کو نماز پڑھانے کی تاکید کریں. دوسرے کام میں اگر سستی ہوئی تو معافی کی امید ہے. جی. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة ماتت فی نفاسها فقام وسطها. حضرت سمرة بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے ساتھ ایک بیوی بی کے جنازے میں، ایک عورت کے جنازے میں میں حاضر ہوا جو ولادت کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، بچے جنتے وقت ان کا انتقال ہو گیا. پیارے رسول نے فیر رسول اس کے کمر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. دوسری جگہ آئے گا کہ مرد کے سینے کے ساتھ سامنے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. کس وجہ سے؟ عورت کا جنازہ ہو تو اس کی کمر کے قریب امام کمر کے مقابل کھڑا ہو, اور اگر مرد کا جنازہ ہے تو اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو. یہ ہے صحیح روایت سے اس مسئلے کی حقیقت. امام جو پڑھ رہے ہیں نماز, اس طرح تفریق ہونی چاہیے. کس حکمت سے پیارے رسول اس طرح کھڑے ہوئے اللہ ہی جانے, لیکن ہمیں وہی نماز پڑھنی ہے جو پیارے رسول نے نماز پڑھی ہے. پیارے رسول نے ہر نماز کے بارے میں فرمایا, صلوا, نماز پڑھو, تمہارا تمونی مصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے یا صلات پڑھتے دیکھ رہے ہو. وعن عبد الرحمن بن ابی لیلا قال کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعن. حضرت زید بن ارقم صحابی, وہ ہمارے جنازوں پر نماز پڑھایا کرتے تھے چار تکبیر کے ساتھ. بعض مرتبہ ایسا بھی ہو, انہ کبر علی جنازت خمسن, کسی جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیر کہی. تو میں نے پوچھا عبد الرحمن بن ابی لیلا, ان کے شاگرد, صحابی کریم کے شاگرد, انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا, ایک چیز نہیں تھی, ہمیشہ آپ چار تکبیر سے جنازے کی نماز پڑھتے تھے, کیا وجہ ہے کہ آپ نے پانچ تکبیر سے جنازے کی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکبیر بھی کہتے تھے, پانچ تکبیر سے بھی جنازے کی نماز پڑھتے تھے. چھ تکبیر تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جہاں تک کہ اور شہداء عام جنازے پر, شہداء احد کے اوپر, آج گزشتہ مجلس میں ذکر ہوا تھا کہ شہداء احد کے جنازے میں آٹھ سال کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصال سے کچھ پہلے گئے اور ان کی قبروں پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی اور آٹھ تکبیر آپ نے کہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ چھ تکبیر کہا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ تو تکبیر تحریمہ ہوئی, اس کے بعد آپ سورہ دعا استفتاح کی مشروعیت یا پیارے رسول کے جنازے کی نماز میں اس کا ذکر نہیں ہے, اس وجہ سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز, اور نہیں پڑھ رہا ہے صرف سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے وہ بھی جائز, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر کافی کر رہے ہیں دوسری تکبیر کہہ لیتے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت, خاص طور پر سورہ اخلاص. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی, با آواز بلند سورہ فاتحہ پڑھی, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد با آواز بلند پڑھی, پھر اس کے بعد انہوں نے چار تکبیر, دوسرے میں اللہم صل علی پڑھی, تیسرے میں میت کے لیے دعا, جنازے کے لیے اللہم صل حینا و میتنا, یہ جو بھی دعائیں ہیں, چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھی, سلام بھیجا یا سلام پڑھا. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جہر کیسے کیا, کیونکہ عام طور پر لوگ سر نماز پڑھتے تھے جنازے کی, الحمد یا کوئی اور سورت اور جنازے کے لیے دعا یا صلات علی النبی سب سری طور پر پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا, لتعلموا انہ سنۃ, میں نے اسی وجہ سے پڑھا, یہ جہر کے ساتھ پڑھی ہے یہ نماز, تاکہ تم جان لو کہ یہ بھی سنت ہے. سنت یعنی پیارے رسول کی سنت, پیارے رسول نے ایسی بھی نماز پڑھی. تو مسئلہ یہ نکلا انشاءاللہ ان سب روایتوں کو جمع کرنے کے بعد, کہ آدمی اگر بجہر پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ قل ھو اللہ احد, وہ بھی جائز ہے انشاءاللہ. تکبیریں اسی طرح ہوں گی, لیکن جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے, سرن پڑھ رہا ہے تو بھی وہ بھی جائز ہے. چار تکبیر سے پڑھ رہا ہے تو عام طور پر لوگ چار تکبیر پڑھا کرتے تھے, ایک بار جب انہوں نے پانچ تکبیر کہہ کے نماز پڑھی تو لوگوں کو اچمبھا ہوا. یعنی گویا ایسا بھی تصور میں آتا ہے کہ بعض سنتیں پیارے رسول سے جب آپ نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, پچاسوں جنازے کی نماز پڑھی ہوگی, اس میں کسی بار آپ نے اس طرح پڑھی, کسی بار دوسری طرح پڑھی, لیکن ایک کسی شہر میں یا کسی علاقے میں ایک ہی سنت پہنچی, لوگوں کا اس پر عمل رہا, یا عمل ہوتے ہوتے اسی پر لوگوں کا عمل ہو گیا. لیکن ایک عالم کا حق ہے کہ جب مسئلے کے دو رخ ہوں اور ایک ہی رخ کو لوگ جائز سمجھتے ہوں, دوسرا جائز نہ سمجھتے ہوں, تو ضروری ہے کہ وہ دوسرا رخ بھی بیان کرے اور اس پر عمل کرے, تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ بھی سنت ہے, تاکہ یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی سنت ہے. ورنہ اس طرح چھوڑتے ہوئے کہہ دے کوئی کہ اگر ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ بھڑک جائیں گے, یہ ہوگا, کہ نہیں, یہ چیز, یہ سیاست صحیح نہیں ہے. پیارے رسول کی ہر سنت کو چھوٹی بڑی اس کی تبلیغ ہونی چاہیے. پھر رسول نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا تو آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ گویا اس زمانے میں کم سے کم جہاں تھے حضرت عبداللہ ابن عباس مکے میں یا طائف میں, وہاں جنازے کی نماز کو بلجار نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب انہوں نے بلجار پڑھی تو لوگوں نے اعتراض کیا یا کم سے کم استفہام کیا کہ کیا وجہ ہے آپ نے اس طرح پیسوں کا لیتا علم ہوتا کہ تم جان لو. گویا لوگ ایک ہی سنت پر عمل کرتے تھے, لوگوں کو سکھانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا. اسی طرح حضرت معاذ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چار ہی تکبیر کہا کرتے تھے, لیکن کسی وقت انہوں نے پانچ کہہ دیا تو لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ بھی سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جنازے پر پانچ تکبیر کہیں, چار تو کم سے کم, پانچ بھی کہیں, چھ بھی کہیں, سات بھی کہیں, آٹھ تک کہہ سکتے ہیں جیسا کہ روایات سے صحیح روایات سے ثابت ہے. چوتھی تکبیر کے بعد عام طور پر سلام پھیر دیا جاتا ہے. اگر آپ پانچویں تکبیر اور چھٹویں تکبیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر کیا کریں, گویا وہی دعا جو پہلے آپ نے پڑھی ہے تیسری تکبیر کے بعد اسی کو پھر دہرائیں. یعنی گویا اصرار تاکید اور اصرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے, بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کل حینا. تو میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد دعائیں سب رہیں گی آٹھ تکبیر تک.
میت کا رخ جو ہے اگر الٹا ہو جائے تو کیا جنازہ جائز ہے؟ جنازہ ہو جائے گا
جنازے کی نماز پڑھتے
ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے.
بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جنازے کا رخ اگر الٹا ہو جائے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ امام کی داہنے طرف ان کا سر ہو, لیکن غلطی سے رکھ دیا گیا گھبراہٹ میں یا جلدی میں, جو ایسا ہو سکتا ہے, یعنی پاؤں داہنے طرف پڑ گیا امام کے اور سر بائیں طرف, تو جنازہ صحیح ہے, جنازے کی نماز صحیح ہے. خاص طور پہ اگر غلطی ہو گئی تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پھر سے جنازے کی نماز پڑھی جائے, جنازے کی نماز صحیح ہے انشاءاللہ. وعن علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کبر علی سہل ابن حنیف ستن, حضرت سہل ابن حنیف کے اوپر انہوں نے چھ تکبیر سے جنازے کی نماز پڑھی, چھ تکبیر سے. پھر انہوں نے کہا کہ انہو بدری, وہ بدر کے جنگ میں شریک ہونے والے صحابی. کیوں انہوں نے بدر میں جنگ بدر کے جنگ میں شریک ہونے کی فضیلت تھی یا کوئی غلطی تھی خدا نہ خاصہ تو مزید مغفرت کی ضرورت تھی؟ نہیں, بدر کے جنگ میں شریک ہونے کی خاص ایک فضیلت صحابیوں صحابہ کرام میں تھی. کہتے تھے وہ کہ ہم اہل بدر کو, صحابہ آپس میں کہتے تھے کہ اہل بدر کو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان پر فضیلت دیتے تھے, کیونکہ اللہ تعالی رسول نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر, اللہ تعالی نے بدر والوں پر خصوصی نظر کرم فرمایا اور کہا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم, جو کچھ کرو تم ہم تمہارے تمام کام کو معاف کر دیں گے, ابھی سے معاف کر دیا ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ کیا کریں گے, لیکن اگر کوئی گناہ بھی کسی سے ثابت ہو گیا تو اللہ تعالی نے ان کے اس نیک عمل کے بدلے جو بدر میں انہوں نے خوشی سے شرکت کی جنگ میں, اور تنگی تھی, کفار کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی 312-313, وہ بھی کفار اسلحہ سے لیس تیاری کر کے باقاعدہ آئے تھے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آدمیوں کے قافلے یا 17 آدمیوں کے قافلے کو چھیڑنے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے تو یہ عہد کیا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے شام کو, ان کی تجارت سردی میں یمن کی طرف ہوتی تھی اور گرمی میں شام کی طرف, ٹھنڈا ملک تھا. رحلت الشتاء والصيف لإله قريش میں اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ قافلہ اس معنی میں گیا تھا کہ جو کچھ نفع ہوگا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں ہم اس کو خرچ کریں گے. جب پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی تو پھر قافلے کو چھیڑنا چاہا, پکڑنا چاہا کہ قافلہ ہی ہم روک لیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے گھر سے بگایا ہے, ہمارے مسلمانوں کو ستایا ہے, ہمیں بھی حق ہے کہ ان کو ستائیں. یہ تو ایک شرعی اور عقلی اور اجتماعی معاشرتی اور دنیا کے قانون سب قانون کے موافق ہے. پیارے رسول نکلے چھوٹے قافلے کو چھیڑنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے, ان سے مال چھیننے کے لیے, لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ لوگ بھاگ نکلے. حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, قافلے کے سردار, انہوں نے سمندری علاقہ پکڑ کر کے جدہ کے پیچھے سے نکل کر کے وہ مکے پہنچ گئے. ادھر خبر لگی کہ پیارے رسول نے قافلے کو روک لیا ہے, ابو جہل اٹھا اور بار بار لوگوں کو اکسا کر کے کہا آج اگر ان کو ہم پسپا نہیں کریں گے تو پھر ان کی وہ شیر ہو جائیں گے اور ہی ہمارے اوپر شیر ہو جائیں گے, ہمارے اوپر ہمیشہ حملے کی کوشش کریں گے. تیاری کی باقاعدہ اور نکلے اور کہا کہ اب کی چل کر کے مدینے پر چڑھائی کر کے مدینے کو ملیہ میں کر دیں. پیارے رسول کو خبر لگی تو پیارے رسول نے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی. پیارے رسول نے پوچھا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے, ہم لوگ تیاری کر کے نکلے نہیں ہیں اور ادھر سے تیاریوں سے لیس ہو کر کے لوگ آ رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ پیارے رسول صحابہ کسی صحابے نے فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو چاہیں آپ چاہیں, جس چیز کا اشارہ کریں ہم اس پر عمل کریں گے. پیارے رسول کا چپ رہے, کچھ نہیں بولا. بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے بھی کہا, کچھ نہیں بولے. پھر حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ اس میں جو انصار اوس اور حضرت کے سردار تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شاید آپ میرے مشورے کا یا ہم لوگوں کے مشورے کا انتظار کر رہے ہیں. کہا جی ہاں, کیوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقبہ کے موقع حج پر جب آتے تھے وہ لوگ تو پیارے رسول جا کر کے قبیلوں سے مل کر کے ان کو دین کی تعلیم دیتے. انصار لوگ حج کرنے آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ آپ کو لوگ ستا رہے ہیں یہاں, دوسرے